سورة النور. اب یہاں 14 وہ جو سورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل، ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ اعراف کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی سورتوں کے معراج سے واقفیت ہو گئی ہے، جس کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی سورت نہیں ہے. کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اب ان 14 سورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد سورت مدنی ہے اور یہ سورت النور ہے. یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری، اور اس میں بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن عبید کا، لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ کے کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے تھے، اور یہ کافی یوں سمجھیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے، یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے، اس انداز میں اس کا آغاز. اور سورت نکرہ کو اگر تفہیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر، فرض کیا ہے تم پر. وانزلنا فیها آیات بینات، اس میں ہم نے اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی سورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا، وہ ہے سورہ احزاب. ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے، دونوں 9 رکوعوں پر مشتمل ہے. اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ کیونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں ہیں، وہاں 9 رکوع 73 آیات میں، وہ پہلے نازل ہوئی، وہ سن 5 میں نازل ہوئی، یہ سن 6 میں نازل ہوئی. لیکن دونوں میں آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ زور کی بھی نہایت اہم ہے ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں. الزانیت والزانی فاجلدوا من کل واحد منہما 100 جلدۃ. زنا کرنے والی عورت ہو خواہ زنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں. ولا تعصفکم بهما رافۃ فی دین اللہ. اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک لے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے پکڑ لے، لا تعصفکم بهما، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت، یہ کہیں آرے نہ آ جائے. ان کل تم کو نرو رب اللہ یوم آخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کے لیے 100 کوڑے، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے. زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور شریعت اسلامی کا کیونکہ جو اس کی سورسز ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے، مستقل سورس ہے، وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت موسمی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے، انہیں جو تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے. ان میں سے یہ دو حکم جو ہے بہت اہم ہیں، ایک قتل مرتد کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے، یعنی جو پبلک میں ہو. اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا، تعزیرات کا، وجود کا، وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سے کو عبرت ہو جائے. اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی اسی کے لوگوں کو پتا چلا کہ مر گیا. ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ, حادثے میں مر جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دال پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ. کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر وہ یا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو اسی کے یعنی ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے. زانیہ کو لا ینکح اور زانی عورت کو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں. اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے اس سے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہو کسی خاندان کے اور نکاح کے قید میں ہو, چاہے نکاح کے قید میں ہو تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے, نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے. نہیں تو یہ کہ غیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہے, آزاد خاندان سے ہے, اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے, زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, چار شہد شہید نہ لا سکے, فَلْيَدْعُوهُمْ, تو پھر اب ان کو کوڑے مارو, 80 جلدہ, 80 کوڑے, 80 دبے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور یقیناً یہی لوگ فاسق و نافرمان ہیں. یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے چار گواہ تشمدید پیش کرنے ہوں گے. اگر وہ چار تشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس پر ثابت نہیں کر سکا, لہذا اس جرم کی سزا 80 کوڑے, کتنے قریب چلا گیا. اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں, مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے, اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیسے کردار تک پہنچایا جا سکے. اگر کوئی ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور, لیکن اگر نہ ہو تو خاموش نہ ہو, ورنہ یہ کہ خام کا برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا فرض باب ممکن نہیں ہے, اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے, تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے. ان کا نزدیک تابو سیاح ان کے جو توبہ کر لیں بعد ذالک, اس کے بعد معاشرہ اور اصلاح کر لیں. یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی, انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی زنا کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے, طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی, تو بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے, رویہ ایسا رہا ہے, انہوں نے اصلاح کر لی ہے, توبہ کر لی ہے, وہ قابل اعتماد ہے, تو یہ جو معاملہ ہے اس میں سے ختم ہو جائے گا, ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. تو اللہ غفور اور رحیم ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ. اب یہ خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے, وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے, دراصل اس کے پاس 3 اور گواہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا, اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 دنے لگتے, اس کو جس نے الزام لگایا ہے چاہے وہ تشمدید ہے چاہے اس نے دیکھا ہے, لیکن 3 گنا اور نہیں لا سکتا, 3 گواہ نہیں لا سکتا ہے تو دنے لگیں گے 80, لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے, اس کو لعان کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ لذیم یرمون ازواج ہوں جو الزام لگائیں بنا کا اپنی بیویوں پر, ولم یکن لہم شہداء, اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو, الا انفسہم, سوائے ان کی اپنی جانوں کے, انہوں نے خود دیکھا ہے. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ, تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی 4 گواہیاں شمار کی جائیں گی, جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی, انہ لمن الصادقین, کہ وہ سچا ہے. حلفی آپ بیان کریں. والخامسۃ, اور 5ویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ 4 گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا, جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت نہ کرو, اللعنت اللہ علی الکاذبین, انکار میرے کاذبین. ویدعو عنہ العذاب, اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی بیوی جو ہے اس کو الزام لگایا گیا ہے, اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گا، ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے، ان اشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جو بالکل الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے، اور خامسہ اور پانچویں بات وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے. اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لانت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے، وہ جوابی طور پر قسمیں کھاتی چار، اور میں یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر، تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا، دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی. ولاؤ اللہ فضل اللہ علیہ و رحمۃ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وان اللہ تواب الرحیم، تو گویا کہ یہاں پہ محظوظ ہے کہ اگر اللہ فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے، تم کو بہت بڑا قدم اٹھا دیتے. وہ جو بھی واقعہ آگے آ رہا ہے وہ اس کے لیے تمہید ہے. وان اللہ تواب الرحیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے. ان لذیذ جاؤ بال اس کے عصبت، جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے، جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، یہ تمہارے ہی ایک گروہ ہے، تم ہی میں سے ہیں. لا تحسبوہ شرا لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہارے سامنے اب اس کے بدلے ہدایات دے گا، قوانین بتا دے گا، شریعت کے جو احکام ہیں وہ لازم ہو رہے ہیں. اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا، ایک دریا بن گیا. واقعہ سے کیا نوٹ کر دیجیے کہ غزوہ ہے بنی مستلق میں، حضور سن چھ کا ہے یہ واقعہ، ہجری کا تشریف لے رہے تھے. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کے ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک ہوٹل میں علیحدہ ہوتی تھی، جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال کو اٹھا کر اسے اوپر رکھ دیتے تھے، اور جہاں پر پڑا ہوا وہ ہوٹل اوپر سے اتار کر نیچے رکھ دیا. تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے جتنی پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی وہ کہیں گئی، وہاں کچھ دیر لگ گئی، اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا. اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس نہیں، اتنی دیر میں وہ حمال آئے، اور حضرت عائشہ بہت بگڑی پتری تھی، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس حوض میں شد حکوم المومنین موجود نہیں ہے. انہوں نے اٹھایا اور وہ کوس کا وقت ہو گیا تھا، اونٹ کے اوپر رکھا اور کافلہ چل گیا. اب یہ آئیں واپس، اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا ہے، حقہ بکا کیا کریں، تنہا ہے، رات کا وقت ہے. اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں، اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے، تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں، تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس حوض کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے، تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے. تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، نیند آویش ہو گئی، اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا. تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو، کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ رہ گیا ہو پیچھے، تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے. انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شہر پڑی ہوئی ہے، لکڑی سی پڑی ہے کوئی، تو جا کر دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا. حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے، تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین، اور نہ امہات المومنین، لہذا پہچانتے تھے. تو چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا. لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صفوان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا لیا خاموشی کے ساتھ، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی وہ ڈیٹیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے. وہاں عبداللہ ابن عبی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے علیحدہ رہے ہیں، تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی، ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے، اس کی تلاش رہتی ہے گندگی کی، اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا. یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے طوفان بن گیا. اور اس میں بات جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی. حضرت حفصان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دربار نبی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے, ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے. یہ ہے واقعہ اس کا. لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے برات کر دی, اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی, اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. ان الذین جاؤ بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. اس میں جس شخص نے بھی جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا, اس کے حصے میں درج ہو جائے گا. والذی تولیٰ کبرہ, جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا, یہ ہے عبداللہ ابن عبی, جس نے اس کے اندر اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا. والذی تولیٰ کبرہ منہم لہو عذاب عظیم, اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے. لولا اس سمے تم ہو مسلمانوں, تمہیں کیا ہو گیا, کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا, ذن المومنون والمومنات المومنات بانفسهم خیرا, تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی ہیں. یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے میں گمان ہونا چاہیے تھا, انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ قالوا هذا اسم مبین, اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء, کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ, اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے, تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی. اگر چار گواہ نہیں تھے انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی. فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ, اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت پہ یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی, سورہ نساء سے چار میں آ چکی ہے. وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر, یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے. تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے, فَإِذْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ, اور وہ چار گواہ نہیں لا سکے, فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک کہ وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے سامنے حال سے دنیا والآخرہ, دنیا میں اور آخرت میں بھی, لمسکتم فیما اخذتم, تو تم پر پڑتی اس چیز پر کہ جس کا چرچا تم نے کیا ہے, عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب. اس طرح کون نہیں دیا اس طرح کو, یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے. اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی, ادھر سے آگے بیان ہو گئی, جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. اس طرح کون نہیں دیا اس طرح کو, جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے, یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے, اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیل کے چلی گئی. وہ تقرون بے افواہ کم, اور تم کہنے ہو کہ اپنے منہ سے ماں ایسا لکھوں گی علم, جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا, کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی بنیاد نہیں تھی, کوئی گواہی نہیں تھی, کوئی معلومات تھی, کوئی سورسز نہیں تھی. بتا سب وہ نہیں ہے, اور تم اسے سمجھ گئے کہ یہ بہت ہلکی بات ہے, معمولی سی بات ہے. وہ علم اللہ عظیم, جو کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. کسی پر بھی, کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے. خدا یہ بازی بارش بابا ہم بازی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی. ولولا اس سمے تمہیں کل تم یقین لنا ان تکلم بهذا, کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں. سبحان کا اللہ تو پاک ہے, ہذا بہتان عظیم, یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے. جائز تم اللہ ان تعود اس نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے, مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کی حرکت کرو. ابداً کبھی بھی, ان کل تم مومن, اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ عالم اور حکیم ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے, تشیع الفاحشہ شائع ہو جائے, بے حیائی عام ہو جائے, جو لوگ اس کے لیے, اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے, اپنے اخبار بیچنے کے لیے, اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کسی شے کا اشتہار دینا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, تو یہ کمر کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو, بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. تو جو لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے, اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا, یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. یہ اسکینڈل شائع کر دیتے ہیں. اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, غلط ہے تب بھی, لیکن اس بات سے اس کا چرچا ہو گیا, پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں, بچیاں بھی پڑھتی ہیں, ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتا کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ, اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے, تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے, مضر پہلو زیادہ ہے. اور خیر ہی ایسا معاملہ اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ, اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے, اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو, اس کے اوپر زبان دو. کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے. ان لدین محبون تشیع الفاظ لدین عامن لہو عذاب العلیم کی دنیا والا آخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک بتائی نکل سکتے تھے, یہ محذوف ہے. وان اللہ رؤوف رحیم, تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان, جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا, فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر, تو شیطان تو اسے حکم دے گا, وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا, بری بات کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے, اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے, تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے. اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا ہو, اس کو مہلت دیتا ہے اصلاح کرے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پاک نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سمیع علیم ہے. ولا یأتل أولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اس آیت کی نشان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطفیٰ. یہ حضرت مصطفیٰ جو غریب آدمی تھے, اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے, پیسے سے مال سے ان کی ضرورت بھی پوری کرتے تھے. لیکن یہ مصطفیٰ بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, جو تہمت کا معاملہ چلا. تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصطفیٰ بھی اس معاملے کے لیے شریک ہے, تو پھر غصے میں آ کر ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا, اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے, اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ اتنا کچھ احسان کرتا ہوں, اور اس نے اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ رہی ہے کہ نہیں, ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے, جو بھی اس سے غلطی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا تم قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے. ولا یأتل أولو الفضل منکم, اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں, درجے والے ہیں تم میں سے, جن نے اللہ نے فضیلت دی ہے, نیکی میں بھی, ایمان میں بھی فضیلت دی ہے, دولت میں بھی فضیلت دی ہے, وسعت اور دل کشادگی دی ہے, مال کی کشادگی دی ہے. ان یؤتوا أولو القربى, کہ وہ کوئی صلہ رحمی کرے اپنے قرابت داروں کے ساتھ, دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو, والمساکین والمہاجرین, اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. تو یہ قسم نہ کھائیں, ولیعفوا ولیصفحوا, انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور بدگمانی سے کام لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اے ابو بکر, اگر تم یہ چاہتے ہو, تم سے بھی تو خطا عاقب ہو جاتی ہے, اللہ معاف فرماتا ہے, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس پر اس آیت کے سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ میں نقل کیے گئے, بلا یا ربنا انا نحب, کیوں نہیں پروردگار, ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے. انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا, اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اس سلسلے کو جاری کر دیا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں, جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے, جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا, المؤمنات اہل ایمان میں سے, لوئل فی الدنیا, ایسی معصوم اور پاکدامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم, جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے, تشہد علیہم علا کو نوٹ کر دیجیے, جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے, السنتہم ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی, وایدیہم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے, وہ ارجلہم ان کے پاؤں گواہی دیں گے, بما کانوا یعملون اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے. یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم کو مان رہا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے. قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا, پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ غصے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا. یہ پاؤں جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے, اس کے حکم کے مطابق چل رہے تھے, یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا, یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے اپنے ہمارے پیروں ہمیں استعمال کرتا تھا. یوم وفیہم اللہ دینہم الحق, اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا. یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجیے, دین بدلے کو کہتے ہیں, دین مالک یوم الدین, جزا و سزا کے دن کا مالک, بدلے کا دن. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین, اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. اور طیبات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات, اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں اور وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں, اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے جو لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہے کہ اتنی اخلاق کی حس معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر. یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے, جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی. اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے. یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے, بدکاری سے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا ایک فس ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ ایسے گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں زمین ہو کر رہ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا. اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں. معاشرتی احکامات میں خاص طور پر جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں, ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومساء سبيلا, اس زنا کا سد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے. قریب مت جاؤ زنا کے, یعنی زنا کو ایریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ بڑا بہت بڑا آبجیکٹو ہے, اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات, مثلا پردہ ہے, ستر ہے, لباس کے احکام دیے گئے ہیں. معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکس سوسائٹی نہ ہو, مخلوط معاشرہ نہ ہو, مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں عورتوں کی علیحدہ ہیں, معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو, مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاف نہ ہو. یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس طرح شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر کہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت لوز اور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا, اس کے لیے بڑے دور دور تک احکام دیے گئے ہیں. یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد کے اقائم ہے. اب اسی لیے مسئلے میں گھر کی پرائیویسی بھی ہے. ایک گھر ہے, گھر میں ایک شوہر ہے, اس کی بیوی ہے. اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر, میں اہل ایمان جب داخل ہوا تو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا, حتیٰ کستانے سو یہاں تک کہ بول چال کر لو, اجازت لے لو, وہ تسلم علی اہلھا, اور ابن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم, معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹیٹی دیں اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے, یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے ہیں. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها، اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو. حتیٰ یوزن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو، ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں ہے. وہی قیلا لکم، اور اگر کہا جائے تم سے ارجعوا، چلے جاؤ لوٹ جاؤ، اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں، پر یہ ہوں تو لوٹ جاؤ. اب دیکھیے یہ آداب ہے ہمارے یہاں، یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے، نہ ٹائم دیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے، کیوں نہیں ملا، اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص ہے. یہ نہیں، اگر تو آپ وقت طے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے. لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے. وہ اپنے کس کام میں ہے، کس مشغولیت میں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آپ تو اسے نہیں جانتے. اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ہے جو وہی پھر الکم جو پھر جو تو لوٹ جاؤ، ہوا اس کا لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، پاک بازی کا معاملہ. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے. لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے، جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں، ریزیڈینشیل نہیں ہے. اب گوڈاؤنز ہیں، اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤن میں آپ نہیں جا سکتے، سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے. فیہا بتاؤ لکم، اس میں تمہارا سامان ہے، تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے جو تم چھپاتے ہو. یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے کہ گھروں میں داخل نہ ہو، یہ اصل میں ایک پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی، اصل میں اس کو مزید خاطر رکھا جا رہا ہے. نہ یہ کہ آپ کہہ رہے صاحب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لکم لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ وہ کر رہے ہیں. وکل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن، اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. ویحفظن فروجہن، وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے مضبوط رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن، اور نہیں اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنہار کو ظاہر کریں. الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے. ولیبن بخمرہن، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکر مار لیا کریں. بخمرہن علی جنوبہن، یہ خمرہن جمع ہے خمار کی، خمار کہتے اوڑھنے. ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں، ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے. یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر، گویا کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس، عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی. چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی، اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جب کہ گھر کے اندر ہوتی تھی. یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے، یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا، چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں. چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی، اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے، نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت، بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا. کسی کی چادر بڑی شاندار ہے، دوشالہ اوڑا ہوا ہے، بہت قیمتی ہے، تو وہ بڑا آدمی ہے، وہ سردار ہے. کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے. اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، الکبر الردائی، تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے. اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی، اس کی چادر محسوس کرتے، گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے قبضے سے. اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی توہین نصیب کرتا ہے. تو وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے غریبانوں پر. یعنی یہ کہ یہ انسان کے لیے، عورت کے لیے، یہ اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے، ایک کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ بکل اس کی اوڑھنی کا ہو. ولا یبدین زینتہن، اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا. ولا یبدین زینتہن، اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو. اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے، جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب. اور یہ اتنی طویل فہرست دی گئی ہے، آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز انفیٹیلٹی تو نہیں کی ہے. کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر، اور یہ کہ اس میں کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے، تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر داخل ہے اور اس چہرے کے پردے سے مستثنا ہے یہ لوگ. کون لوگ مستثنا ہے؟ اللہ علیہ بولت ہننا, ان کے شوہر نمبر ایک, آو آبائے ہننا یا ان کے باپ, اور باپ سے مراد باپ دادا چچا یہ سب چلیں گے, او آبائے بولت ہننا یا ان کے شوہروں کے باپ, او ابنائے ہننا یا ان کے اپنے بیٹے, او ابنائے بولت ہننا یا ان کے شوہروں کے بیٹے, یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم ہے, وہ نامحرم نہیں ہے. اور اخوان ہننا یا ان کے اپنے بھائی, اور بنی اخوان ہننا یا ان کے بھائیوں کے بیٹے, اور بنی اخوات ہننا یعنی یہ بھتیجے ہو گئے, اور بنی اخوات ہننا یا ان کے بھانجے, اور نسائے ہننا یا ان کی عورتیں, اپنی عورتیں, جان پہچان کی عورتیں, عام عورتیں نہیں, نسائے ہننا, اور ما ملکت ایمان ہننا یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں. اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں. اب تابعین غیر اولی القربۃ, یا ایسے تابع لوگ جو صرف خدمت گار ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں, باپ بھی کوئی ملازم تھا اسی گھر میں, اب اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے, وہ بھی کام کر رہی ہے, بچپن سے وہیں پڑے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعہ تم سے اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچے. ابھی تابعین غیر اولی القربۃ, یا وہ تابع کہ جو ان جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے, میرا رجال مردوں میں سے, ابھی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں, ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے ان واقف نہیں ہیں. بلا یضمن, یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی, یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے. باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے, اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے کسی خاتون نے, برقع بھی اوڑا ہوا ہے, لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاء اللہ, وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون, وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو, وہ تو ظاہر ہو جائے گا. جسم متناسب ہے, اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا. اس اعتبار سے ماظہر ابنہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے, یہ بالکل غلط ہے. چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے, اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے. باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی, اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. چہرہ, یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے, اور پیر ٹخنوں سے نیچے, یہ جو تین اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اس کو عورت نے یہ کھلے رکھ سکتی ہے, اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی, بھائی کے سامنے بھی, اور جو بھی رشتے جلائے گئے ہیں. لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر اسے شوہر کا ہے, اس سے آگے یعنی رواج کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی وہ صرف شوہر کے لیے. ولا یمن ہند لیولم ما یفین من زینت ہند, اور نہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلے, مار کر چلے کہ زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہوا اس کی دھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے انہیں متوجہ ہو جائے. لیولم ما یفین من زینت ہند, تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے, کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. وانکحوا الایاما منکم, اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو. والصالحین من عبادکم, یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات. ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا, یا بہت ہی سمجھئے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے, اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے. حالانکہ یہاں حکم ہے انکحوا الایاما منکم, بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو. والصالحین من عبادکم وامائکم, اور تمہاری جو بانیاں ہوں غلام ہوں ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو. ایک کی قمیض ہے ایک کا غلام ہے ان کی شادی ہو جائے. اب ظاہر بات ہے وہ قمیض جو ہے اپنے آقا کے, اب اس کے ساتھ وہ تمتع نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی قمیض کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ. والصالحین من عبادکم وامائکم, ان یکون فقراء, اگر وہ فقیر ہوں گے مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے, یغنہم اللہ من فضلہ, تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. واللہ واسع علیم, اللہ واسع بہت سمائی رکھنے والا, پشائش والا, کشادگی والا اور جاننے والا ہے. یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی, کیا پتا کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے لیے رزق کا دروازہ کھول دے. بلیہ نظیم اللہ یزین نکاح ہوں, اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں, شادی کر ہی نہ سکتے ہوں, کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس, نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکے, نہ کوئی نان نفتے کا سامان ہو, نہ کوئی مہر دے سکے, بلیہ کی چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں پوری طریقے سے, اپنے اس جو جنسی جذبوں کو کنٹرول کریں. اللہ دین اللہ یزین نکاح حتیٰ اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم, اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا, یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ کہہ کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا, اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے, تو یہ معاہدہ ہو گیا, اب وہ آزاد ہو گیا, لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کرنی, اب وہ کمائے گا, محنت کرے گا, کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے, یہ مکاتبت تھی. تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہے مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم, تو یہ مکاتبت کر لیا کرو. قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجن سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے. فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کہ خیر ہے, بھلائی ہے, واقعات سب اعتماد کیا جا سکتا ہے, یہ بھاگ نہیں جائے گا, اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے. وہ آتے ہوں مال اللہ نظیر آتا ہوں, پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے, یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے. بنا چکر ہوں فتحیات کو الگ بگا, اور دیکھو اپنی بانڈیوں کو چھوکریوں کو یہ جو وہاں پہ بانڈیاں قریبیں ہوتی تھی انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان عرب میں تحفظ اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں, وہ کسی کے قلعے میں رہیں, اور ان سے کیونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا ان باندھیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے, اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے. جیسے سورہ نساء میں آیا تھا ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی جو سوتےلی مائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا, لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر کی بندش ہوئی ہے, تو وہ اپنی ولونیوں سے پیشہ کراتے تھے, کمائی خود کھاتے تھے. تو فرمایا یہ بہت غلط ہے, تاکہ تب تک وہ عرب الحیات دنیا, تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان. ومن یکرہ ہن فإن اللہ من بعد إکراہن غفور رحیم, اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا, تم پر وبال آئے گا, جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا. اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے ذہن تیار نہیں ہے تو بارا اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور جب وہ ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب جو روشن آیات, وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے, یہ ساری گندگیاں معاشرتی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھی, ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے. وہ موعظۃً للمتقین, اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت اور یہ نازل فرما دی ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. اب یہ پانچواں رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث, اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے. اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ کے لیے آیت نمبر 35, اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک ہی نمبر آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی. یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی, اس پر ایمان کی مثال, اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکات جیسے ایک طاق ہے, فیہا مصباح, اس میں ایک چراغ روشن ہے. المصباح فی زجاجہ, وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے, شیشہ ہے اس کے اوپر, جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں, گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے. اور زجاجہ تو کانگاہ کو کم دن, اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو. یو قدم من شجرتن, اور اس مصباح میں, اس دیے میں, اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل, اس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا, ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا, لا شرقیت ولا غربیہ, جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے ایک. اب اگر تو کچھ جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی, شام کی نہیں ہوگی. مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی, صبح کی نہیں ملے گی. ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی, جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے, تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے. اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف, اسی کی مثال دی جا رہی ہے. جب نہ سردی ہے نہ گرمی ہے, وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں. یکاد و زیتہا یدی, اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے, قریب ہے کہ روشن ہو جائے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, چاہے اسے ابھی آگ میں چھو آ ہی نہ ہو. نُورٌ عَلَى نُورٌ, جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نورٌ عَلَى نُورٌ, وہ بھڑک اٹھتا ہے. یَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاءُ, اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے. یہ اصل میں ایمان کے لیے, اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے, جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہی فطرت, انسانی فطرت. اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں, معرفت خداوندی موجود ہے. البتہ اس کو کچھ پردے آ گئے ہیں, اس کے اوپر جو ہے جلاس پڑ گئے ہیں, اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. آیات الہیہ جو ہیں, آیات قرآنیہ, وہ اندر کے اندر جو ڈارمنٹ اس کی کانشیسنیس ہے ایمان کی, اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور کر لے آتی ہے. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے. اب تیل ایک ہے کڑوا تیل, جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے, اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں, لیکن اس میں وہ کڑوا تیل بھی جلتا تھا. تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا, اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی, کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر, یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے, اس بتی کو پھر آگ لگاتے تھے تو جلتے رہا ہے تیل, لیکن بواسطہ ہے بتی, براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن ایک تیل ہے پیٹرول, اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے, اور پیٹرول جو ہے کہ بیتاب ہے, وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے, ذرا سی چنگاری قریب آئی وہ بھڑک گیا. اسی طریقے سے انسانوں کی طبائع کا فرق ہے. کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے, اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر, کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم. اس لیے اوپر غبار ہے ہی نہیں, اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں. یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا, کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور توجہ ضرور کیا سوائے ابو بکر کے, کہ ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا. یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی, گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بےتاب تھا, کہ ذرا سلیم بھی اگر بیاس لائی آ گئی تو بھڑک اٹھے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا, ان میں کوئی تکبر تھا, انہیں وقت لگ گیا. اگر چاہیے کہ بلاخر وہ ایمان گیا, لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی تو اس کے لیے محنت کرنی پڑی. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان, پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے. تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت, نور روحانی نور جو ہمارے اندر ہے, نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل پنجرا صاحب ادراک نہیں ہے. وہ جو ہماری روح کے اندر ہے, روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے, یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا, ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی. اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ, اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو انجر ہے تصویروں کا, اس کی واقعی تاک کی سی شکل ہے, یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے, تاک ایسے ہی ہوتے تھے. ڈائفرام جو ہے وہ اس تاک کا گویا کہ فلور ہے, جو ہمارے ابڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے, اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ گویا کہ چراغ ہے. اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے, اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور, اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے, ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر, اور ایک نور وحی. ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور, وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا. المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ نور علی نور ہے, دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا, نور فطرت نور وحی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے, اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حق و علم ہے, مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی آج خود نہیں سمجھ سکتے. اب جن لوگوں کے دلوں میں نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے, ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت, ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں. فی بیوت نزل اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ, ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے, یعنی مساجد بلند کرنے سے مطلب یہ کہ ان کو نمایاں بنایا جائے. ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شہر ہے, یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو, اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں, لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے, معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ ترفا, اس کو ہر طریقے سے ہر مانوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے. وہی اس طرح کی حسم ہو اس میں اس کا نام لیا جائے, یہ سب وہ لہو فیہا بالغدو والآصال. یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں, یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. رجال وہ جوان مرد, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ, جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے, ایتاء الزکاۃ اور زکات کی ادا کرنے سے. یخافون یوماً, یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں, لرزا و ترسا رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے. تتقلب فی القلوب والابصار, جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی. ویزیدہم من فضلہ, اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم, یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے, اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے. اب ایک ہیں بین بین کے لوگ, ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں, کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے, کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. وہ لہ سب الرام تب الجوہ تم قبل المشرق قبل مغرب, اس آئے کے ذہن میں رکھیے. وہ نبی نہ کفر ہوں, اور جو لوگ ایمان سے تہی ہیں محروم ہیں کافر ہیں, ان کی نیکیاں ان کے اعمال کیا ہیں؟ کا سراب, جیسے ریت ہو سراب ہو. یقیت ایک چٹیل میدان میں, یہ سب زمان و ماں, پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے. حتہ اجا جا ہو, یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ جھجھک جھجھک کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجد شیئا, کچھ نہیں پاتا وہاں پر. وجد اللہ عندہ, اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود. توفا ہو حسابہ, تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے. واللہ سمیع الحساب, اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں ملمے کی نیکیاں, حقیقی ایمان نہیں ہے, ایمان باللہ نہیں ہے, ایمان بالآخرت نہیں ہے, لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں, کچھ خدمت خلق کے کام ہے, اس طرح کی چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں. اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے. دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں شراب کے مانند ہیں, جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے, حقیقت میں پانی نہیں ہے. اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے, دنیا نفس پرستی اور دنیا پرستی, اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے. ان کی مثال کیا ہے؟ اور ظلمات ان کی بحر الجین, یا جیسے کہ اندھیرے ہو ایک بڑے گہرے سمندر میں. یغشاہ موجن, اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو. من فوقہ موجن, اس کے اوپر ایک اور موج ہو. من فوقہ سحاب, اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو. یعنی اندھیری رات ہے, کوئی روشنی نہیں, اوپر بادل ہے, نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی, اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے. ظلمات الباغ وہاں فوق و باغ, یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں. اذا اخرج یده لجکب یراها, جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا, جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. وان لم یجعل اللہ له نورا, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو. فما له من نور, تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں. اندھیارے ہی اندھیارے ہیں. ظلمات الباغ وہاں فوق باغ. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات.
الصفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
سورہ نور کا پانچواں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی، وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکل صورت اختیار کرتے ہیں، جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے، ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ ہر سے بعد آباد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ جو ہو سو ہو، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے. ایک بین بین، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، وہ چلتے ہیں پھر چھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل لیے، کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اونے مونگل گئے. اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. اسی طرح یہاں اس رکوع میں بھی تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ مختلف اعتبار سے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں تو جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا، ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں، صالح تھیں، سلیم تھیں، اور پھر وہ وحی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے، ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت و کردار کا وہ بھی کھینچ دیا گیا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات، اس کے سوا کسی شے پہ کوئی گزر نہیں، وہ بالکل اس کے برعکس ہے. پہلے نور علی نور اور دوسرے ظلمات بازہ خوف باز، کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں، کوئی ملبنے کی نیکی بھی نہیں، ان کا مال ہے تو صرف اپنی ہی عیاشیوں کے لیے ہی، اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے. لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں. ظلمات ان باز وہاں خوف باز، اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ اس گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے ابسلیوٹ ڈارکنیس، کہ رات بھی ہے اوپر بادل بھی ہے اور جو ہے موت پر موت رہی ہوئی ہے، تو ابسلیوٹ ڈارکنیس. ایک فرینچ ادیب البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا، اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنیس ہوتی ہے وہاں. اس نے کہا کہ پتہ کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے؟ جب اسے معلوم ہوا انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں، تو اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ یہ تشریح جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ اس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں اور وہ ایبسولیوٹ ڈارکنیس کا کانسیپٹ. بہرحال یہ دوسری انتہا، بیچ میں وہ لوگ ہیں، بین بین ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کی مثال خراب کسی ہے. الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ سب چیزیں، وہ سب وہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جب اس سما میں جو ہے، تیر صافات، اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. کل القد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک کے علم میں ہے، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز، اپنی صلات اور اپنی تسبیح. یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا. واللہ علیم بما يفعلون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. وإلى الله المصير، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. الم ترى ان الله يزجي سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو، کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مونسون کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک. ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے. اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے، دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے، جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے، ایک تہ، اس کے بعد پھر کھلا ہے، پھر ایک اور تہ، پھر کھلا ہے، پھر ایک اور تہ، اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بر تہ بادل. وہ کامن فتح المت کا یخو جو من خلال ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں، ان کے بین بین سے، ان کے بیچ سے برستی ہے بارش، پانی برستا ہے. وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر. فیصیب بھی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے، اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں. یصرف اب من یشاء، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا. یہ کاغ و صنا برتے ہی یا گھم بلسار، اور اس کی جو بجلی کی کوند ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو. ان نفی ذالک العبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے، ہوش مندوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار کی جس زمین کے اوپر پانی سے. فمنھم من یمشی علی بطنہ، اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، یہ ریپٹائلز جن کو ہم کہتے ہیں، ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں. منھم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. اب ہم بھی انہی میں سے ہیں، اور باقی شمپنزی اور گوریلاز بھی ہیں، اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جو چاہتا ہے. ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب کافی عرصے کے بعد منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہم نے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو 14 سورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرکین عرب سے، کفار سے، مشرکین سے، ساری بحث ان سے تھی. کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن، بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے، اور یا تو تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی، اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ. اور ابھی وہاں وفاق کو کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ وہ رد و قدا ہوتی، لیکن یہ تو چونکہ سورہ نازل ہو رہی ہے 6 ہجری میں، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ عین مدنی جو دور ہے اس کا عین وقت ہے، بالکل 11 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، تو 6 یوں سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وقت کے اندر ہے، یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا. یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ویقولون آمنا باللہ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر و بالرسول، اور اللہ کے رسول پر، واطعنا، اور ہم نے اطاعت قبول کی. ثم یتولى فریق منہم، پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیٹھ موڑ کر جاتی ہے. من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں، لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، کہ ان کے مابین فیصلے کرے. یہ سورہ نساء میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں، اس لیے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یار کا خاص بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا. تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے اور کمی کترا جاتی ہے. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں، تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے، ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کو رکاوٹ نہیں. یاتو الیہ مذعنین, خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں. افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ ام ارتابوا, یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم, یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ وہ رسول ہے وہ اس کے رسول, بل اولئک ہم الظالمون, نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے. ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ محروم ہے لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا للہ ورسولہ لیحکم بینہم, جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین, تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا, ہم حاضر ہیں, جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسروس چشم تسلیم کریں گے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ويقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون, اور یقین وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں. ومن يطع الله ورسوله, اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, وہ یخشى الله ويتقي, اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اس کا تقویٰ اختیار کرتا ہے, فاولئک هم الفائزون, تو یقین وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. وہ اکثر بلّہ جہد ایمان ہی, اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک, لیکن امرتا ہوں میں نبی, اگر آپ حکم دیں گے لخن تو وہ لازمن نکل جائیں گے, آپ حکم دے دیا میں ہم حاضر ہیں, جیسے میری یہ مجبوری ہے, یہ میری تکلیف ہے, یہ مسئلہ ہے, ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں. یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہم عوامی جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے, اس نے ایک بات کہی ہے, کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے, اب کچھ لوگ کرنے کا کراتے ہیں, اچھا جی اگر آپ حکم دے دیں تو میں کروں گا. لیکن یہ کیا بات ہے, جب وہ امیر ہے آپ کا, وہ بات کہہ رہا ہے, تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو, اب آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوشامد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلیے خدا کے لیے ضرور چلیے, یہ حضور کرنے والے نہیں ہیں. واقعہ بلّہ جہد ایمانہم, اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک, نہیں نمرتا ہوں میں نبی, آپ کا حکم ہوگا تو میں حاضر ہوں, لیخرجن ہم ضرور نکلیں گے. قل لا تقسموا, اے نبی ان سے کہیے تم قسمیں مت کھاؤ, طاعت معروفہ, معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو. تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو, تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے, اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو, اختیار کرو. یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون, یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے نبی کہہ دیجئے. اب دیکھیے نوٹ کر لیجئے, سورہ نساء میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں, نمبر ایک حضور کی شخصی اطاعت کرنا, نمبر دو جہاد اور قتال کے لیے نکلنا, نمبر تین ہجرت. تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں مشتمل ہو چکی ہے. یہاں اطاعت رسول کو جو ہے جو پہلا مضمون تھا سورہ نساء میں, اسی کو زیادہ موقع کیا جا رہا ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فإن تولوا, پھر اگر یہ پیٹھ بول لے, اگر تم منہ پھیرو گے, اگر منہ موڑ لو گے, فإنما علیہ ما حملا, تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے. وعلیکم ما حملتم, اور تم سے بات پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے. یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا, اللہ کے احکام پہنچا دیے, ان کا کام جو ہے اس پر ختم ہو گیا. اب اطاعت کرنا, اس کی تعمیل کرنا, اس کے حکم پر چلنا, اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا, یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے. تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے, اور اللہ کے ہاں ان سے ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا, اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب بھی تمہیں کرنی ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے, ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے, اے عدل یا محمد, اے محمد عدل سے کام لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مستعفی کے ساتھ اس نے کہا, وہ ایک الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے. تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا کہ انما عدل فرم یا عدل, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے, امیر نے زیادتی کی ہے, کوئی بات نہیں امیر نے زیادتی کی ہے, تو امیر اس کی جواب بھی اللہ سے حل کر لے گا. اللہ تعالیٰ کا جواب دہی ہو جائے گی, اور اب ہو سکتا ہے اس کے کچھ جو بھی نیکیاں ہیں وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے, لینا دینا وہاں ہو جائے گا, ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی, تو پھر تو جواب دہی تمہاری ہو جائے گی, اللہ کے ہاں ایکسپلینیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے لہٰذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا. یہ تو گویا کہ ایک منفی طرز عمل ہے, تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی, اپنی ذمہ داریوں کی. یہ جماعتی زندگی سے متعلق بعض بہت اہم ہیں جو مباحث کی سورہ مبارکہ میں آئے ہیں, اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر دو ہے جو اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات ہے وہ اس کے ایک درس کی حیثیت سے شامل ہے. یہ جماعتی زندگی جو ہے جب ایک جماعت بنانی پڑے گی, اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا, جماعت کا نظم ہو, ڈسپلن ہو. حزب اللہ وجود میں آئے جو سورہ مائدہ میں ہم دیکھ آئے ہیں, بھائی حزب اللہ ہو الغالبون, غلبہ جو ہے تو وہ حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ید اللہ علی الجماعہ, جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, جماعت کی وہ اللہ کی نسبت اور تائید حاصل ہوتی ہے. اس جماعت کی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر, ان پر ہم نے بھی مرتب کیا ہے منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر دو. قل اطیع اللہ واطیع الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حملنا, ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا, اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مسئولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی. وَإِن تُطِيعُوهُ ہو کہاں تضور, جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں, اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں. اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے, آیت استخلاف, یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے. یہ نام کے مسلمان, نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں, اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں, دین کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار نہ ہوں, ان سے یہ وعدہ نہیں ہے. وعدہ حقیقی اہل ایمان, ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بدانا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا, حکومت عطا کرے گا, غلبہ عطا کرے گا. کم استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے, حضرت داؤد کو, حضرت طالوت کو, حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی, بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی. یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو, ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی, بشرطے کے ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو. اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, انہیں لازمن خلافت دے گا زمین میں, حکومت دے گا, کم استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کہ جو ان سے پہلے تھے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا, قوت عطا کرے گا, تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. چاہے بات مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے, اللہ کے دین کا غلبہ ہے, وہ تو بات تو ایک ہی ہے. اللہ کا دین غالب, اس کے کیا معنی ہے, مسلمانوں کی خلافت, تو چیز ایک ہی ہے. لیکن یہاں تین الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اب یہاں دیکھیے وہی نام مفقود شروع میں فعل مضارع سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد, یہ سارے واضح نہایت تاکیدی واضح ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, واللہ نے دین کون سا ہے جو پسند کر لیا ہے. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں. اور تیسری بات, ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا, اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے. ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا, ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے, ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے, اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے, فوج کشی کرے گا, وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت جاری رہی ہے. ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں, یوں سمجھیے کہ پورے پانچ برس ایمرجنسی رہی ہے, ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا, خبریں آ رہی ہیں، اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی سازش ہوئی ہے، ابھی کوئی خط چلا گیا ابو عامر راہب پر کوئی مشن ہے، یہ ساری خبریں آتی تھیں. لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امن سے. یا بدون ابھی لا یشرکون ابھی شیئا، میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شے کی شرک جو ہے گوارا نہیں کریں گے. جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کسی نہ کوئی شرک تو ہو ہی رہا ہے. اب ہم یہاں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے، قانون کس کا ہے؟ اللہ کا تو نہیں ہے. تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہاں میں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجیے ہے بھی ٹھیک، بالکل مشرکانہ اور ہم سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، اور توحید فی العقیدہ ہماری بالکل صحیح ہے. لیکن سوال یہ کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کا دستور ہے، اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو اس کی کیا معنی؟ ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس میں ملوث ہیں. یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکون الدین کلہ للہ، جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، عملاً توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی. یا بدونی، میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں، نا انجان ہیں، سرکش ہیں. اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سرے سے ہے ہی نہیں. ایک یہ باطل کا غلبہ ہے، باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے. لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں، اب تو یہ شخص کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے، تو پرورٹڈ نیچر کا شخص ہے، تبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے. ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اسے ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے. ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہنجار ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھیے، اس حدیث کو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کا متن بھی آپ کو سنا دوں، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تاریخی اعتبار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہ سن 6 ہی کے اندر، ابتدائے میں سن 6 کے یہ آیت نازل ہوئی، سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، گویا کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. سن 7 میں غزوہ خیبر ہوا، اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. سن 9 میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا، اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا، اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے، کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا. جو معاہدے ہیں میعادی، ان کی میعاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم، اور جن کی میعاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم 4 مہینے کی میعاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرک سے نہیں ہے. جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدیدہ نمایاں عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی، اللہ کی حکومت قائم ہو گئی. جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے، جہاں حضرت محمد خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ حاکم اب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے. اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا. لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ ذا شاء یرفع، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا، نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ، پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر، نبوت ہی کے طریقے پر، ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، بعین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا، خلافت علی منہاج النبوۃ. فتکون ما شاء اللہ و تکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا. ثم تکون ملکا عاما، پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، سالے ملوکیت، اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر چوتھا دور آئے گا سوم بتکون ملکن جبرین، پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی. یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کلونیل دور، پہلے یہ کہ ملوک تھے، بادشاہ تھے، چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے، مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں کوئی کوئی اچھا بھی ہوتا تھا، بہت اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، یہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے. لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم ہولندیزیوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کلونیل پاورز. تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی، 1857 سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے، اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاج برطانیہ کے غلام تھے. یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے، اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو ہے جو یہاں پر تھا، جو بسات بچی ہوئی تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے، لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں. یہ ریموٹ کنٹرول ہے، ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے. پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں لا کر، اب یہ ہے کہ اس کے بغیر بائی پراکسی، چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمار ہے، ایک نیا عالمی استعمار ہے. لیکن یہ استعمار یہ اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہے، ان کی فوج موجود ہے، یا فرانسیسی فوج موجود ہے، یا اٹالوی فوج موجود ہے، بلکہ یہ تو IMF اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت، اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی. لیکن جو چوتھی جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا، اور خوشخبری یہ ہے کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. ثم سقط رسول اللہ صلی اللہ، اس کے بعد حضور خاموش رہے، اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے. وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی گلوبل، اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام آئے گا تو کل روئے عرضی پر ہوگا. مسلم شریف میں روایت ہے، یہ حضرت صوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ بھی حضور کے غلام سے آپ نے آزاد کر دیا تھا، اسی طرح حضرت صوبان بھی ہے. مولا ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں روایت کیا ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرائے تو مشارق رہا وہ مغارے بہا، تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُو عَلِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مقداد بن اسود سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس روئے عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا، یعنی سیٹلڈ جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں، شہر ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، مکان بنے ہوئے ہیں، یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. دیر از عزیز اور فی الجلیل، یہاں تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کا بھی احساس ہوگا، اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالادستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی. یہ وہم ساغرون، یہ جو ہم پڑھ آ رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر، تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے محروم رہا. یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح احادیث ہیں، اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، تین دفعہ فرمایا، سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، دو مرتبہ آگے اور آنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ویسے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس کا بھی مفہوم یہی ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. ان دونوں کو جوڑے تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بعثت کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین غالب ہو جائے، اب یہ حکم لینا ہے. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاخ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی. بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں، آیت تو ابھی اتری نہیں، ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں، قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں. یہ معاملہ جو ہے ان کو شاخ گزر رہا تھا حضور کی اطاعت. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو. واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسب الذین کفروا معجزین فی الارض، کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں. وما واہم النار، ان کا ٹھکانا آگ ہے. بلا بیس المصیر، اور بہت برا ٹھکانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم، اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں، اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشرتی، ان کے ذمن میں مزید احکام آ رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے، یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا، دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلے سائز ہے یا ہار ہے، اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے، دوسری طرف ہوتی ہے. اس کے بالکل وسط میں پانچواں رکوع ہے، یہ اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکا انتہا مشباہ، اور آیت نمبر 35 وہ عظیم کوہ نور ہیرے کے ماریں گے. پھر دونوں طرف جو ہے یہ مضامین ہیں، کچھ ادھر ہیں سماجی احکام، کچھ ادھر ہیں سماجی احکام، اور اس طریقے سے یہ ایک عظیم بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی. لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور بانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں. والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ بھی تمہارے کہ جو کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ بچے بھی. منکم ثلاث مرات، تین اوقات دن رات کے ایسے کہ جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں. من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو فجر کی نماز سے قبل. وحیدۃ تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں، اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو، قلیلہ کرتے ہو، ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد. ثلاث اوقات لکم، یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے. بعدہن کہ وہ، یعنی وہ تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں، یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ آئے جائیں گھروں کے اندر، ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جو ہیں جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں، انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دونوں شوق کے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو. کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علیم اور حکیم ہے. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اور وہ عورتیں تمہارے میں سے، تمہاری خواتین میں سے کہ جو بیٹھ رہی ہوں، یعنی لا یرجون نکاحًا، اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہو، ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں، اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے، بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ 12 نومبر ہو چکی ہیں. فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں، یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا، یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر وہ جو اوڑھنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے، اس میں ان کے لیے دردی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہے. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو وہ ظاہر کریں اور لوگوں کے نگاہوں میں لائیں، نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے. وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے، اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے، نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. لیسا للاعمی حرج، اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بیچارے کوئی لنگڑا ہے, کوئی اندھا ہے, اپنے برادری کا ہے, اپنے رشتے داروں میں ہے, وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے, وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کے اہل نہیں ہے, تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی؟ تو ان کے ذمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیسا علی الاعمی حرج, کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. ولا علی الاعرج حرج, اور نہ ہی کسی لنگڑے پر. ولا علی المریض, نہ بیمار پر حرج. ولا علی انفسکم, نہ تمہارے اوپر کوئی اس میں کوئی تنگی ہے. ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم, کو تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے, اپنے باپوں کے گھروں سے, اور بیوت امہاتکم, یا اپنی ماؤں کے گھروں سے, اور بیوت اخوانکم, اپنے بھائیوں کے گھروں سے, اور بیوت اخواتکم, یا اپنی بہنوں کے گھروں سے, اور بیوت عمامکم, یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے, اور بیوت عماتکم, یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے, اور بیوت اخوانکم, یا اپنے ماموں کے گھروں سے, اور بیوت خالاتکم, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, اور ما ملکت مفاتحہ, یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہے, کارخانہ ہے, اس کے مالک تم ہو, وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تو کھانا پینا ہو تو کھاؤ. اور صدیقے کو, یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے. لیس علیہ تم جناحوں نے انتاکلو, کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس میں. انتاکلو جمیعاً, کے سب مل کر کھاؤ. اور اشتاتا, یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ. اس کو خام کا بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر وہ جو ہے اس کا انتباہ کر دیا ہے کہ چاہے تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہے تو وہ علیحدہ علیحدہ کھائیں. یہاں مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے. جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے جو ولیمہ ہے اور ٹائم جو رکھا ہے 9 بجے کا, 12 بج رہے ہیں رات کے, لڑکی والے تو آئے نہیں, اس لیے ولیمہ ہو نہیں سکتا. ویسے وہ لوگ سوکھ ہیں, کیا ضرورت ہے, جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں. لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں, بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو, اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں, اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ستر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے, اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹیز کو چھوڑ کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے, اس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں, معاذ اللہ, یہ مراد نہیں. فیضا دخل تم بلوتن فصل لگو والا انکھوں سے, کیونکہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو, یعنی انکھوں سے کچھ مراد گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں, تمہارے رشتے دار ہیں, عزیز ہیں, یا تمہارے اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو. تحیتاً من عند اللہ مبارکتاً طیبتاً, یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے, اللہ نے تمہیں سکھا دیا السلام علیکم, اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے, کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب آخری جو رکوع ہے اس کا, اس سورہ مبارکہ کا, اور اس کی کل 3 آیات ہیں, یہ خالص جماعتی زندگی, وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں, اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر. وإذا کان معه علی امر جامع, اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں, لم یذهبوا حتى يستاذنوا, ہو تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک یہ اجازت نہ لے لیں. اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے, ایک نفری ہے آپ کے ساتھ, لیکن یہ کہ کوئی کہیں قسم جائے تو کہیں قسم جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے, کوئی ایسی مجبوری ہے, کوئی جانا ہے, تو اجازت لے کر جائیں. اللہ امر جام لم یذهبوا حتى يستاذنوا, جب تک اذن نہ لے لیں. ان الذين يستاذنون کا اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله, یقیناً جو اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر. فیستاذنوا کا, پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے, رخصت مانگے, لباس شانی ہی اپنی کسی عذر کی وجہ سے, فاضل لمن شے کمین ہو, تو اجازت دے دیجیے جسے آپ چاہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے, جو اس وقت سپہ سالار ہے, اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے. میرے پاس پہلے ہی نفری, میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں, یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے, اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے. لہذا یہ نہیں کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی ہے تو مجھے اجازت ملنی چاہیے, یہ نہیں. اجازت کیا ہوئی تھی, یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کسی معافی مانگتی ہے, اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں. یہ تو در حقیقت الٹی بھوس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں, میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا، پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے، تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر میں بھی آپ پھر بھی میں معافی مانگ لوں. یہ در حقیقت وہ انداز نہیں، اجازت تو طلب کرنی ہے تو یہ ہے کہ اجازت ملے کر اجازت ملے، اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں. فاضم نمنشے تمل ہوں وسطن پھر رحم اللہ، اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے، کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے. یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے. دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر، لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو. لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہیں. یہ خود ایک ہلکی بات ہے، گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اللہ کے کام اپنے کام سے، اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے. لہذا استغفار اے نبی ان کے لیے استغفار کیجئے، واستغفر لهم اللہ اور ان کے لیے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ایک بات البتہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے، یہ چونکہ ہے سن 6 وہ ہے سن 9، 3 سال میں فرق کیا واقع ہوا. ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے، لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں. وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع، وہ موقع تھا نہایت ہی سمجھیے ایمرجنسی کا موقع. اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے، لہذا وہاں روکا گیا. آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ اف اللہ ان کا نما دن کا نہ ہوں، کیوں آپ نے اجازت دے دی؟ آپ کی اجازت آپ نہ دے کے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا، ان کی حقیقت تو کھل جاتی. تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے، اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے حبتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے، وہ کیسے اجازت طلب کریں گے؟ اس سے نچلا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں. اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی ختم گئے، تو معلوم ہوا ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو درجہ بندی ہے، سیڑھیاں ہیں، اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے، لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے. تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لیں، اجتماع ہے کوئی اس کی مبادلت بھی نہیں کی ہے، نہ بعد میں کی ہے، نہ پہلے کہا کہ میں نہیں آ سکتا. معلوم ہوا کہ انہیں کوئی سرے سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے. اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں، اجازت لے لیتے ہیں. لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر مت سمجھو. اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا، تم اللہ کے کام کے لیے نکلو. لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم یہ رسول کا بلانا اپنے مابین ایسے نہ سمجھو جیسے تمہارا آپس میں دوسرے کو بلانا ہوتا ہے. بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی، میرے گھر آئیے کھانا کھائیے، رسول نے دعوت دی، کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ؟ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ. ایک یہ بھی کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی میرا ایک کام ہے، ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، کچھ مجھے چاہیے، مدد چاہیے. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز، تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو، ان کے مقام کو، ان کے ادب کو. یہ سورہ حجرات میں جا کر تفصیل سے ہی بات آئے گی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواغا، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی کہیں نکلے تو ہیں، درد درد ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے، کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ بھی رہا کھسک گئے، یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے، اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائے. یہ تسللون منکم، جو چھٹک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لے والا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں ان تصیبہم فتنت ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے, کوئی پکڑ آ جائے, کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے, اور یصیبہم عذاب علیم یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے. اللہ ان للہ ما فی السماوات و الارض آگاہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, ایمان کتنا ہے, کتنے پانی میں ہو, تمہارے اعمال کیسے ہیں. ما انتم علیہ, جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے. وہ یوم یرجعون الیہ, اور جس دن کے وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف, فینبئہم بما عملوا, تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ عمل انہوں نے کیے ہوں گے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.